أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، أما بعد. آج سے الحمد للہ ہم لوگ قرآن مجید کا نواں سورہ، سورہ براءت شروع کر رہے ہیں. سورہ براءت اس کو کہنے کی وجہ یہی ہے کہ اس کے آغاز میں لفظ براءت موجود ہے. اس کے علاوہ اس کے بہت سے نام ہیں، جن میں سے ایک مشہور نام سورہ توبہ بھی ہے. آج کے حد تک ہم نے آیت نمبر 1 سے 6 تک گفتگو کرنی ہے، 1 to 6. اس سورہ کے اندر جو اہم بات جو بہت ہی واضح ہے کہ اس کے آغاز میں بسم اللہ الرحمن الرحیم موجود نہیں ہے، کیونکہ اس میں آغاز ہی میں ہم دیکھیں گے کہ پروردگار عالم نے بیزاری اور براءت کا اعلان کیا ہے. لہذا امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام سے ایک روایت بھی ہے جو شیعہ کتابوں میں بھی ہیں اور برادران اہل سنت کی کتابوں میں بھی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم تو امان کے لیے ہوتا ہے اور یہاں پر رفع امان ہے، یعنی امان ختم ہونے کا اعلان ہو رہا ہے. لہذا یہاں پر پروردگار عالم نے ابتدا میں بسم اللہ کو نہیں رکھا اور براہ راست گفتگو شروع ہو گئی ہے. اس کے اندر اور بھی بہت سے موضوعات ہیں، مگر ابتدا میں ہم دیکھیں گے کہ مشرقین مکہ کو جو الٹیمیٹم دیا گیا ہے وہیں سے اس کا آغاز ہوتا ہے. جو 9 ہجری کا حج تھا وہ اس اعتبار سے بہت اہم حج بن گیا کہ وہاں پر یہ اعلان کر دیا گیا. ان اعلانوں میں یہ چیزیں شامل تھیں کہ آئندہ کوئی کافر اور مشرق خانہ کعبہ میں داخل نہیں ہو سکے گا. دوسرا اعلان، کوئی شخص برہنہ ہو کر خانہ کعبہ کا طواف نہیں کر سکے گا، جو وہاں کی ایک مکروہ رسم تھی. تیسرا اعلان کہ ان کو 4 مہینے کی مہلت دی جاتی ہے، جس کے بعد مہلت ختم ہو جائے گی اور پھر ان کے خلاف ایکشن لیا جائے گا. اور چوتھا اعلان کہ جن گروہوں نے معاہدہ شکنی نہیں کی ان کا معاہدہ اپنی جگہ قائم رہے گا اور اس کی خلاف ورزی نہیں کی جائے گی. یہ چند اعلانات تھے کہ جو 9 ہجری کے حج کے اندر میدان منا میں کیے گئے. اچھا، اب اس کا بیک گراؤنڈ جو ہے اس کو ذہن میں رکھنا بہت ضروری ہے. یعنی اگر سیرت رسول، تاریخ اسلام جو مسلمانوں کی تاریخ ہے، اگر اس کے اندر اس کانٹیکس کو نہ سمجھا جائے تو پھر ظاہر ہے کہ ان آیتوں کو سمجھنے میں مشکل پیش آ سکتی ہے. ذہن میں رکھنے والی بات یہ ہے کہ انتہائی مشکلات اور زحمات کے بعد پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے. مدینہ منورہ میں آنے کے بعد پیغمبر اکرم اپنے تبلیغی اور دوسرے دفاعی کاموں کے اندر مصروف تھے، مگر وہاں پر بھی مشرقین مکہ کی طرف سے جنگ مسلط کرنا شروع کر دی گئی، جس کے اندر جنگ بدر بھی شامل تھی، جنگ احد بھی اور دیگر جنگیں شامل تھیں. یہاں تک کہ 6 ہجری میں ایک عہد نامہ، ایک معاہدہ ہوا جس کو صلح حدیبیہ کہا جاتا ہے. حالانکہ مسلمان گئے تھے عمرہ کرنے کے لیے، ان کو عمرہ کرنے نہیں دیا گیا، مگر مسلمان اس موقع پر بھی امن کے قیام کے لیے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک معاہدہ کیا اور اس کو صلح حدیبیہ کے نام سے یاد کیا گیا. اور اس کی شک ایک یہ بھی تھی کہ ایک طویل مدت تک، تقریباً 10 سالوں تک جنگ نہیں ہوگی. اور اس کے علاوہ اور بھی یہ باتیں تھیں کہ جو افراد اور دیگر قبائل مسلمانوں کے حلیف بننا چاہیں وہ مسلمانوں کے حلیف بن سکتے ہیں، اور جو چاہیں کہ قریش کے حلیف بنے تو وہ قریش کے حلیف بن سکتے ہیں، جس کے نتیجے میں مختلف قبیلوں نے اپنا اپنا فیصلہ بھی کیا. ایک اس کے اندر یہ فیصلہ بھی کیا گیا تھا کہ مسلمان اس وقت چلے جائیں گے اور اگلے سال عمرہ کرنے کے لیے آئیں گے، لہذا 6 ہجری میں مسلمانوں نے عمرہ نہیں کیا اور 7 ہجری کے اندر عمرہ کیا، جس کا نام رکھا گیا عمرہ قضا. مگر اب اس کے بعد جو ایک اہم شک تھی کہ یہ لوگ کسی طرح کی خون ریزی نہیں کریں گے، نہ فقط مسلمانوں کے خلاف بلکہ مسلمانوں کے جو الائنس میں شامل ہوں گے، یعنی جو ان کے ساتھ اتحادی ہوں گے، ان کے خلاف بھی کسی قسم کا کوئی اقدام نہیں کریں گے، اس کی ان کی طرف سے خلاف ورزی ہوئی. اور اس خلاف ورزی کا نتیجہ یہ نکلا کہ پھر وہ معاہدہ ختم ہو گیا اور مسلمان جو تھے ان کو یہ حق حاصل ہو گیا کہ وہ جا کر اس کا بدلہ لیں، جس کے نتیجے میں مکہ فتح ہوا اور 8 ہجری کے اندر فتح مکہ کا واقعہ پیش آیا. اب 9 ہجری جب آئی ہے اور حج کا موقع آیا ہے تو ظاہر ہے کہ اس میں حج دونوں طریقوں سے ہوا، جو مسلمانوں کا طریقہ تھا اور جو مشرقین کا طریقہ تھا. اور مشرقین اپنے اسی مکروہ طریقے سے کہ جس کے اندر ایک یہ بھی تھا کہ خانہ کعبہ کا وہ برہنہ طواف کیا کرتے تھے، وہ سب ہوتا رہا. اب یہاں پر اعلان بہت ضروری تھا اور یہ آیتیں نازل ہو چکی تھی. پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابتدان حضرت ابوبکر کو یہ آیتیں دیں اور کہا کہ ان آیتوں کا اعلان وہاں پر کیا جائے، اور اس کے بعد پھر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی علیہ السلام سے یہ کہا کہ ان آیتوں کو تم جا کر ان سے لو اور تم ہی جا کر وہاں پر ان آیتوں کی تلاوت کرو۔ یہ بات ظاہر ہے کہ حضرت ابوبکر کو بہت بری لگی، نامناسب لگی، اور وہ وہاں پر انتہائی تنگ دلی کے ساتھ، ظاہر ہے کہ ان کے دل میں رنج تھا، وہ واپس آئے اور انہوں نے آ کر سوال بھی کیا کہ اللہ کے رسول، کیا میرے بارے میں کچھ نازل ہوا ہے؟ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جبریل کی طرف سے میرے پاس یہ پیغام آیا ہے کہ اس کو یا میں سناؤں یا وہ رجل سنائے کہ جو مجھ سے منیت کی منزل پر ہے۔ لہذا حضرت علیہ السلام کو بھیجا گیا۔ اب یہاں پر جو آیتیں سنائی گئیں وہیں سے یہ سورہ شروع ہوتا ہے۔ اس بیک گراؤنڈ کے بعد ان آیتوں کو سمجھنا نسبتاً آسان ہو جائے گا کہ براءت من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین، کہ یہ اللہ کی طرف سے بیزاری ہے اور اس کے رسول کی طرف سے بھی ان مشرکین سے کہ جن سے تم لوگوں نے معاہدہ کیا تھا۔ اب آپ غور فرمائیے کہ اس سے پہلے ہم سورہ انفال کے اندر اس بات کو پڑھ چکے ہیں کہ اگر کہیں پر یہ احساس ہو کہ یہ مشرکین جو ہے معاہدے کی خلاف ورزی کرنے والے ہیں، فانبذ الیہم، تو ان کا معاہدہ انہی کی طرف پلٹا دو، یعنی اس معاہدے کے توڑنے کا اعلان کر دو۔ جو اتنے واقعات ہو چکے تھے اس کے بعد یہ بالکل واضح تھا کہ کون کون ایسا ہے کہ جو معاہدے کی خلاف ورزی کر رہا ہے، لہذا اس کی روشنی میں اس اعلان کو سمجھنا ضروری ہے۔ اللہ کی طرف سے براءت ہے، اس کے رسول کی طرف سے براءت ہے ان لوگوں کے لیے کہ جن سے تم نے مشرکین میں سے معاہدہ کیا ہے۔ فصیحوا فی الارض اربعۃ اشہر، تو زمین میں گھومو پھرو 4 مہینے تک، یعنی 4 مہینے کی تمہیں مہلت دی جا رہی ہے، یعنی ابھی بھی معاہدہ ختم ہونے کے باوجود ایسا نہیں ہے کہ فوراً کوئی ایکشن دیا جا رہا ہے، بلکہ 4 مہینے کی مہلت دی جا رہی ہے۔ حالت جنگ تو پہلے سے تھی ہی، مگر یہاں پر اور زیادہ وسعت کا مظاہرہ کیا گیا۔ وَعْلَمُوا، اور جان لو، انکم غیر معجز اللہ، کہ تم لوگ اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے۔ وَأَنَّ اللہ مُخْزِلْ کافرین، اور اللہ کافروں کو رسوا کرنے والا ہے۔ یہیں پر ہمیں ایک بات اور بھی سمجھ میں آ گئی کہ براءت کرنا، تبرہ کرنا جب اس کا موقع ہو تو پھر اسے قطعاً قابل مذمت نہیں سمجھا جا سکتا، نہ اسے قرآن کے خلاف سمجھا جا سکتا ہے، نہ اسلام کے خلاف سمجھا جا سکتا ہے۔ جو براءت کا مستحق ہے اس سے براءت کرنا یہ اسلام کی پالیسی ہے، ہاں اس کے اندر جلدی نہ ہو، اس کے اندر غیر ضروری تعجیل نہ ہو، بلکہ ہر چیز اپنے موقع اور محل پر ہو۔ یہاں باقاعدہ پروردگار نے براءت کا لفظ بھی استعمال کیا ہے اور مخزل کافرین کا لفظ بھی استعمال کیا ہے۔ پھر اس کے بعد ارشاد ہوا کہ وہ آذان من اللہ و رسول ہی النا سے، یہ اعلان ہے اللہ کی طرف سے اور اللہ کے رسول کی طرف سے لوگوں کے لیے، تمام لوگوں کے سامنے، یوم الحج الاکبر، حج اکبر کے دن۔ حج اکبر سے کیا مراد ہے؟ یوں تو اگر آپ دیکھیں تو روایات کے اندر یہ بھی ملتا ہے کہ ہر عمرہ حج اصغر ہے، یعنی چھوٹا حج ہے، اور جو حج ہے وہ حج اکبر ہے، مگر یہاں پر ظاہر ہے کہ حج اکبر سے وہ حج مراد ہے کہ جس کے اندر مشرکین سے براءت کا اعلان کیا جا رہا تھا۔ ان اللہ، وہ اعلان کیا تھا؟ ان اللہ بریء من المشرکین، کہ اللہ بیزار ہے مشرکوں سے، وہ رسول ہو، اور اس کا رسول بھی بیزار ہے۔ ایک مرتبہ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ بری کا لفظ استعمال ہو رہا ہے۔ فَإِن تُبْتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، تو اگر تم توبہ کر لو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ وَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا، اور اگر اب بھی تم روگردانی کرو تو پھر جان لو، فَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِ اللَّهِ، کہ تم اللہ کو بے بس نہیں بنا سکتے۔ وَبَشِّرِ الَّذِينَ كَفَرُوا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، اور خوشخبری سنا دیجئے ان لوگوں کو کہ جنہوں نے کفر اختیار کیا ہے، بے عذاب علیم، دردناک عذاب کی خوشخبری۔ ظاہر ہے کہ اس کے اندر ایک طنز موجود ہے۔ اب کیا ہر مشرک کے ساتھ یہ کیا جائے گا؟ نہیں، استثناء کیا گیا، الا الذین عاہدتم من المشرکین، مگر وہ لوگ، وہ مشرکین کہ جن سے تم نے عہد و پیمان کیا ہے، تمہارا ایک پیکٹ ہے، ثم لم ینقصوکم شیئاً، پھر اس کے بعد انہوں نے اس معاہدے کی بالکل بھی خلاف ورزی نہیں کی، ولم یظاہروا علیکم احدا، اور تمہارے خلاف کسی اور کی مدد بھی نہیں کی۔ فاتموا الیہم عہدہم، تو ان سے کیا ہوا عہد، ان سے قید کیا ہوا پیمان، اسے پورا کرو، الی مدتہم، جو اس کی مدت ہے اس وقت تک۔ یہیں سے آپ دیکھ لیجئے کہ مشرکین کی 2 کیٹیگریز کر دی گئی، ایک مشرک وہ کہ جو اپنے عہد و پیمان کو توڑ چکا ہے، توڑنے کے ارادوں کو ظاہر کر چکا ہے، ان کے ساتھ وہ والا معاملہ ہوگا۔ وہ مشرکین جو مشرک ہونے کے باوجود عہد و پیمان کی خلاف ورزی نہیں کرتے، تو ان کے ساتھ معاملہ اس طرح کا نہیں ہوگا۔ انہوں نے نہ عہد و پیمان توڑا نہ کسی اور کی مدد کی، تو پھر تم اپنے مدت تک اس عہد و پیمان کو پورا کرو۔ ان اللہ یحب المتقین، اللہ یقیناً پرہیزگاروں کو دوست رکھتا ہے۔ یعنی اگر اب مسلمانوں کی طرف سے ایسے مشرکین سے عہد و پیمان توڑ دیا گیا تو یہ تقویٰ کے بھی خلاف ہوگا۔ اس آیت کو نظر انداز کر کے باقی آیتوں کو دیکھنا یہ زیادتی ہوگی، اور آؤٹ آف کانٹیکسٹ کسی چیز کو پیش کرنا ہوگا۔ پھر اس کے بعد ارشاد ہوتا ہے فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ، جب محترم مہینے گزر جائیں۔ اب یہاں پر محترم مہینوں سے کیا مراد ہے؟ یہاں پر محترم مہینوں سے مراد ہے 10 ذی‌الحجہ سے لے کر 10 ربیع الثانی تک، جو چار مہینے بن جائیں گے۔ 10 ذی‌الحجہ سے وہ آغاز ہوگا اور 10 ربیع الثانی کے اوپر ان چار مہینوں کا اختتام ہوگا۔ جب ایسا ہو جائے فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ، تو پھر مشرکین کو قتل کرو۔ بہت وہ ان کی طرف سے عہد و پیمان کی خلاف ورزی ہو چکی، بہت ان کی طرف سے جنگیں ہو چکی، اب ان کے خلاف یہ اقدام کرنا ضروری ہو گیا، مگر یہ بھی چار مہینوں کی مہلت کے بعد۔ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ، ان کو قتل کرو ان مشرکین کو جہاں تم پاؤ، وَخُذُوهُمْ، اور ان کو پکڑ لو، ان کا گھیراؤ کرو، انہیں گرفتار کرو، ان کا گھیراؤ کرو، وَحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ، اور ہر کمی گاہ میں ان کی تاک میں بیٹھو۔ فَإِنْ تَابُوا، مگر اب بھی اگر وہ توبہ کر لیں، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کریں، وَآتَوُا الزَّكَاةَ، اور زکات دیں، وَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ، تو ان کا راستہ چھوڑ دو۔ اِنَّ اللَّهَ غَفُورُ الرَّحِيمُ، یقیناً اللہ غفور ہے اور اللہ رحیم ہے۔ یعنی اب آپ غور کیجئے کہ یہ وہ افراد ہیں کہ جن کے ساتھ جنگ چل رہی ہے، مگر ان کو بھی اس بات کا آپشن دیا جا رہا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہر مشرک کو گن پوائنٹ کے اوپر مسلمان بنایا جا رہا ہے، بلکہ کانٹیکسٹ یہ ہے، سیاق اور سباق یہ ہے کہ ان افراد کے ساتھ جنگ چل رہی ہے، پھر ان کو چار مہینے کی مہلت دی گئی ہے، اور پھر اس کے بعد ان کو قتل کرنے کی بات کی جا رہی ہے، یعنی جنگ کرو، اور پھر بھی اگر ان میں سے کوئی توبہ کر لے، نماز قائم کرے اور زکات ادا کرے، تو ان کا راستہ چھوڑ دو، یقیناً اللہ غفور ہے اور اللہ رحیم ہے۔ وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ، اور اگر مشرکین میں سے کوئی آپ سے پناہ طلب کرے تو اسے پناہ دیجیے، فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ، یہاں تک کہ وہ اللہ کے کلام کو سنے، ثم ابلغہ مأمنہ، اور پھر اس کے بعد اسے وہاں پہنچا دیجئے جو اطمینان اور امن کی جگہ ہے۔ ذالک بانہم قوم لا یعلمون، یہ اس لیے کہ وہ ایسے لوگ ہیں جو علم نہیں رکھتے۔ اس سے بھی یہی معلوم ہوا کہ پہلا حکم ان مشرکین کے لیے تھا جو اتمام حجت کی تمام منزلیں ختم ہونے کے بعد مسلمانوں کے لیے برسر آزاد رہے، لیکن ایسے مشرکین جو خالی ذہن ہیں اور ان میں کچھ افراد حق طلب بھی ہو سکتے ہیں، ان کے لیے یہی روادارانہ حکم ہے کہ اگر وہ اسلامی مرکز میں تحقیق کے لیے آنا چاہتے ہیں تو انہیں پورے تحفظات کے ساتھ آنے دیا جائے، اور پھر ان کو اپنی طرف سے پورے انتظام حفاظت کے ساتھ ان کی امن کی جگہ تک پہنچا دیا جائے۔ آخری چند باتیں، یعنی آیت نمبر 6 تک بات تو مکمل ہو گئی، مگر چونکہ بدقسمتی یہ ہے کہ جہاں پر بھی حضرت علی علیہ السلام کی فضیلت کا کوئی رخ آئے تو بعض افراد کو انکار کرنے میں کچھ خامخواہ کا مزہ آتا ہے، لہذا مناسب ہے، اور صرف اس لیے کہ یہ بات مکمل ہو جائے، میں کچھ کتابوں کے حوالے آپ کے سامنے عرض کر دوں کہ جس میں یہ بیان کیا گیا کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان آیتوں کو یک دے کر حضرت ابو بکر کو بھیجا تھا، اور پھر ان کو معزول کر کے حضرت علی علیہ السلام کو منیت کی سند دے کر اور جناب جبریل کا حوالہ دے کر ان تمام روایتوں کے اندر آپ کو بعض چیزیں مشترک اور بعض چیزیں ممتاز ایک حصہ اس کا مل جائے گا۔ احمد ابن حنبل نے اپنی مسند کے اندر دو تین انداز سے اس روایت کو نقل کیا ہے۔ پھر اس کے بعد خصائص نسائی جو صحاستہ کے مؤلفین میں شامل ہیں، انہوں نے بھی اپنی کتاب خصائص کے اندر اس روایت کو نقل کیا۔ ان کے الفاظ یہ ہیں کہ رسول اللہ نے سورہ براءت ابو بکر کے ساتھ اہل مکہ کی طرف بھیجی، پھر انہیں یعنی حضرت علی علیہ السلام کو ان کے پیچھے بھیجا اور کہا ان سے خط لے لو۔ علی علیہ السلام نے راستے میں ابو بکر کو جا لیا اور ان سے خط لے لیا۔ ابو بکر محزون اور مغموم واپس آئے اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی، انزل فیہ شیء، کیا میرے بارے میں کوئی آیت نازل ہوئی ہے کہ آپ نے مجھے اس کام سے معزول کر دیا؟ تو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نہیں، اور مزید فرمایا الا انی عمر، تو مجھے اس بات کا حکم دیا گیا ہے، ان ابلغہ انا، کہ میں اس کو پہنچاؤں، او رجل من اہل بیتی، یا میرے اہل بیت میں سے کوئی مرد اس کی تبلیغ کرے۔ نسائی ہی نے ایک اور روایت بھی اس طرح کی بیان کی ہے۔ پھر اس کے بعد ابن کثیر جو مشہور عالم اہل سنت ہیں، انہوں نے بھی اپنی تفسیر کے اندر احمد ابن حنبل سے اور اس روایت کو بیان کیا سلسلہ سنت کے ساتھ۔ پھر اس کے بعد ابن کثیر نے ایک اور روایت بھی نقل کی ہے۔ علامہ ابن اثیر نے بھی جامع الاصول میں ترمذی کی وساطت سے انس بن مالک سے نقل کیا ہے، اور محب الدین طبری کی روایت بھی موجود ہے۔ تو اب بہرحال یہ روایت کثرت کے ساتھ آئی ہے۔ بعض افراد نے یہ کہا کہ یہ اس لیے تھا کہ اس طرح کا اعلان جو ہے کسی رشتہ دار ہی کو کرنا چاہیے تھا۔ اب ظاہر ہے کہ اس کا حوالہ تو کوئی نہیں دیتا، مگر حضرت علی علیہ السلام کی فضیلت کو ڈائلیوٹ کرنے کے لیے اس طرح کی باتیں کی جاتی ہیں۔ پھر غور طلب بات یہ ہے کہ کیا رشتہ داروں میں جناب عباس ابن عبد المطلب شامل نہیں ہیں؟ کیا دوسرے رشتہ دار موجود نہیں تھے؟ پیغمبر اکرم نے تو صاف یہ کہا کہ یا میں یہ کام کروں گا یا وہ کرے گا کہ جو مجھ سے میں نیت کی منزل پر فائز ہے، اور پھر حضرت علی علیہ السلام کو بھیجا۔ پھر اس کے بعد بعض افراد نے اتنا اس کو ڈائلیوٹ کرنے کی کوشش کی کہ نہیں صرف آیتیں ان سے لے لی تھی، مگر امارت حج جو ہے وہ انہی کو اس پر برقرار رکھا۔ میں اس کے اوپر کوئی تبصرہ نہیں کرنا چاہتا، لیکن اگر کوئی ان تمام روایت کو دیکھے تو سمجھ میں آ سکتا ہے کہ ظاہر کہیں نہ کہیں نصیب محسوس ہوا، جس کی وجہ سے اس اضافے کی ضرورت پیش آئی۔ پروردگار عالم سے دعا ہے قرآن مجید پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، وارث قرآن امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
سورہ مبارکہ براءت آیت نمبر 7 سے آیت نمبر 13، 7-13۔ گزشتہ صفحے پر ہم نے دیکھا کہ پروردگار عالم نے مشرکین کی دو کیٹیگریز کی، ایک وہ کہ جن کے اوپر حجت تمام ہو چکی اور جنہیں 4 مہینے کی مہلت دی گئی اور یہ فائنل الٹیمیٹم تھا، اور ایک گروہ وہ کہ جو مشرکین ہی میں سے شامل تھا مگر علم نہ ہونے کی وجہ سے اب تک ان پر حجت تمام نہیں ہوئی تھی۔ آخری آیت جو ہم نے گزشتہ صفحے پر پڑھی اس میں یہی تھا کہ اگر مشرکین میں سے کوئی آپ سے پناہ طلب کرے تو اسے پناہ دیجیے تاکہ وہ اللہ کے کلام کو سنے پھر اس کے اطمینان کی جگہ پر پہنچا دیں، یہ اس لیے ہے کہ وہ ایسے لوگ ہیں جو واقف نہیں ہیں۔ اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ پھر پروردگار عالم ان مشرکین کی بات کرتا ہے کہ جنہوں نے اپنے عہد کی خلاف ورزی کی تھی۔ کیف یکون للمشرکین عہد، کیسے ہو سکتا ہے مشرکین کے لیے کوئی عہد عند اللہ، اللہ کے نزدیک کوئی وعدہ، و عند رسول ہی اور اللہ کے رسول کے نزدیک، الا الذین عاہدتم عند المسجد الحرام، ہاں سوائے ان لوگوں کے کہ جن سے تم نے عہد و پیمان کیا تھا مسجد الحرام کے پاس، فمستقاموا لکم فاستقیموا لہم، تو جو اپنے عہد کے پاسدار ہیں، جو اس کی وفاداری کرنے والے ہیں، تو تم بھی وفاداری کا مظاہرہ کرو اور اس عہد و پیمان کی رعایت کرو۔ ان اللہ یحب المتقین، یقیناً اللہ صاحبان تقویٰ کو پسند کرتا ہے۔ کیفا، کیسے ہو سکتا ہے، وَإِن يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ لَا يَرْقُبُوا فِيكُمْ إِلًّا وَلَا ذِمَّةً، کیوں کر ایسا ہو سکتا ہے حالانکہ اگر وہ تم پر غلبہ حاصل کریں تو تمہارے بارے میں نہ کسی رشتے کا لحاظ کریں گے اور نہ کسی عہد و پیمان کا لحاظ کریں گے۔ إِلًّا وَلَا ذِمَّةً، إِلَّا یعنی إِلًّا یعنی رشتے داری، ذمہ یعنی عہد و پیمان، یعنی نہ وہ تمہارے کسی رشتے کا لحاظ کریں گے اور نہ ہی کیے گئے عہد و پیمان کو کنسیڈر کریں گے۔ یرضونکم بافواہہم، وہ تمہیں اپنے منہ سے اپنی باتوں سے راضی کرنا چاہتے ہیں، وتعبا قلوبہم، جبکہ ان کے دل انکاری ہیں، واکثرہم فاسقون، اور ان میں سے اکثر جو ہیں وہ فاسق ہیں، بد اعمال ہیں۔ اشترو بآیات اللہ ثمنًا قلیلا، یہ لوگ چاہتے ہیں کہ اللہ کی آیتوں کو تھوڑے داموں فروخت کر دیں، یعنی ہدایت قبول نہیں کرتے، دنیا داری میں لگے ہوئے ہیں، فصدوا عن سبیلہ، اور اللہ کے راستے سے روکنا چاہتے ہیں، خود بھی اس کے راستے سے منحرف ہو گئے ہیں اور دوسروں کو بھی روکنا چاہتے ہیں۔ انہم ساء ما کانوا یعملون، کتنا برا ہے وہ کام جو یہ لوگ انجام دیتے ہیں۔ ایک مرتبہ پھر اس بات کو ریپیٹ کیا جا رہا ہے کہ لا یرقبون فی مومن الا ولا ذمہ، کہ جب مومنین کا معاملہ ہوتا ہے تو وہ یہ دیکھتے ہیں کہ چونکہ یہ اللہ پر ایمان لا چکے ہیں، توحید کے مقر ہیں، توحید کا اقرار کرنے والے ہیں، تو پھر اس کے بعد نہ علن رشتہ داری کا لحاظ کرتے ہیں، ولا ذمہ، اور نہ ہی کسی عہد و پیمان کی رعایت کرتے ہیں۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُعْتَدُونَ، اور یہی لوگ ہیں ظلم اور تعدی کرنے والے۔ اب وہ افراد کون سے تھے کہ جنہوں نے مسجد الحرام کے پاس عہد و پیمان کیا تھا اور اس کے وفادار بھی رہے، تو اس حوالے سے بعض قبیلوں کا ذکر کیا جاتا ہے. ظاہر ہے کہ قریش کا تو معاملہ بہت واضح کہ یہ افراد جو تھے انہوں نے تو اپنے وعدوں کو توڑ دیا تھا، اور اس کے نتیجے میں ان کے خلاف تو ایکشن وہ والا بھی ہو چکا تھا کہ جس کے نتیجے میں مکہ فتح ہوا. یہ تو 8 ہجری کے بعد 9 ہجری کی بات ہو رہی ہے. تو یہ 8 ہجری میں مکہ فتح ہونے کے بعد ظاہر ہے کہ قبائل کی ایک قسم ایک تعداد تھی کہ جنہوں نے ابھی تک عہد و پیمان کی خلاف ورزی کی تھی، اور کچھ وہ تھے کہ جنہوں نے عہد و پیمان کی رعایت کی تھی. تو اس کے حوالے سے یہاں پر انسٹرکشنز دی جا رہی ہیں. فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ، تو اب اگر یہ لوگ توبہ کر لیں اور نماز قائم کریں اور زکات ادا کریں، توبہ کر لیں، نماز قائم کریں اور زکات ادا کریں، یعنی تین کنڈیشنز ہیں. فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، تو وہ تمہارے بھائی ہیں، تمہارے دینی بھائی ہیں. وَنُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، اور تفصیل کے ساتھ ہم آیتوں کو بیان کر رہے ہیں ان لوگوں کے لیے جو جاننا چاہتے ہیں، جو سمجھنا چاہتے ہیں. وَإِن نَكَثُوا أَيْمَانَهُم مِّن بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ، اور اب اگر وہ اپنی قسموں کو اپنے عہد و پیمان کے بعد توڑ دیں اور تمہارے دین پر طعن و تشنیع کریں، فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ، تو کفر کے ان سرغناؤں سے جنگ کرو، یعنی جو کفر کے جو لیڈرز ہیں ان کو فوکس کرو. لوگ جو ہیں وہ تو عام طور پر اپنے لیڈران ہی کو فالو کر رہے ہوتے ہیں، تو اگر ان کو ختم کر دیا جائے تو اس کے بعد پھر لوگوں کا مسئلہ آسان ہوتا ہے. انہم لا ایمان لہم، ان کی کوئی قسمیں نہیں ہیں، یعنی جب وہ قسموں کا کوئی اعتبار ہی نہیں رکھ رہے، اس کی رعایت ہی نہیں کر رہے، تو پھر ان کا قسم کھانا نہ کھانا دونوں برابر ہے. انہم لا ایمان لہم لعلہم ینتہون، ان کی قسموں کا کوئی اعتبار نہیں، شاید یہ باز آ جائیں، یعنی پھر اس کا نتیجہ یہ نکلے کہ یہ لوگ کنٹرول میں آ جائیں اور لا اینڈ آرڈر کے جو مسائل ہیں وہ سالو ہو جائیں. اب اس کے بعد جو آخری آیت اس صفحے پر ہمیں نظر آ رہی ہے، اس میں پروردگار عالم نے شوق دلایا ہے، غیرت کو بیدار کیا ہے. الا تقاتلون قوما، کیوں تم نہیں جنگ کرتے ان لوگوں سے، نکثوا ایمانہم، کہ جنہوں نے اپنی قسموں کو توڑا، وہم باخراج الرسول، اور پیغمبر کو نکالنے کا ارادہ کیا، وہم بدؤکم اول مرہ، اور انہوں نے ہی پہلی دفعہ تمہارے مقابلے میں پہل کی، اتخشونہم، کیا تم ان سے خوف کھاتے ہو، فاللہ احق ان تخشوہ، تو اللہ زیادہ حقدار ہے اس بات کا کہ اس سے ڈرو، ان کنتم مومنین، اگر تم مومن ہو. جنگ کی یہ جو وجوہات یہاں پر ذکر ہوئی ہیں، ان سے ظاہر ہوتا ہے کہ اصلاً و بالذات جنگ محبوب اور مطلوب نہیں ہو سکتی جب تک کہ اس کے خاص اسباب نہ ہوں جو جنگ کو جسٹیفائی کریں. اب یہاں پر جو جملہ استعمال ہوا ہے کہ انہوں نے ہی پہلی دفعہ تمہارے مقابلے میں پہل کی، وہم بدؤکم اول مرہ، اس سے بھی ان تمام روایتوں کا قلقمہ ہو جاتا ہے کہ جو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جارحیت کا الزام عائد کرتی ہیں، اور جن کو ظاہر کے وضع کیا گیا، اور جنہیں ناسمجھی سے مسلمانوں نے بھی اپنی تاریخ میں اور تاریخ کی کتابوں کے اندر درج کر دیا ہے. واضح طور پر اس میں لکھا ہوا ہے کہ بدؤکم اول مرہ، کہ انہوں نے ہی آغاز کیا تھا تمہارے مقابلے میں پہلی مرتبہ میں. اور یہاں پر پھر یہ غور کرنے والی بات ہے کہ ظاہر ہے کہ جو ان کے بھی لشکر کے سربراہ اور سرگناہ تھے ابو سفیان وغیرہ، وہ تو 8 ہجری کے اندر ظاہری طور پر اسلام لے آئے تھے، تو جو ان کے ساتھ دینے والے افراد تھے کہ جنہوں نے پیغمبر اکرم کے اخراج میں اور پھر بعد کی جنگوں کے اندر ان لوگوں کا سپورٹ کیا تھا، اور ابھی وہ دوسرے قبائل کی شکل میں باقی تھے کہ جن کے ساتھ یہاں پر نمٹنا ہے، ان کو بھی ایکولی ریسپانسبل ٹھہرایا جا رہا ہے. یعنی جو آپ سوچئے کہ سیکنڈری کلاس کے اندر آئیں گے، سیکنڈ گریڈ کے اندر آئیں گے، پرائمری تو وہی افراد تھے جو مکہ کے اندر سربراہان تھے. اور پھر میں یاد دلا رہا ہوں کہ یہ وہ افراد تھے کہ جو 8 ہجری میں ظاہری طور پر ہی صحیح مگر کفر سے دستبردار ہو چکے تھے. تو اب جو دوسرے ہیں ان کو بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ ابتدا کرنے والے ہیں، تو جو ان کے لیڈران تھے وہ تو بطریق اولا اس تمام تر ایکٹیویٹیز جو بدر کے میدان میں ہوئی اور دیگر میدانوں میں ہوئی اس کے ریسپانسبل قرار پائیں گے قرآن کی نظر میں، جس کے بعد اسلامی تاریخ کے حوالے سے جو بہت سی باتیں لکھی گئی ہیں جن میں جاہریت کا الزام پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر لگایا گیا معاذ اللہ، اس کو ری وزٹ کرنے کی ضرورت ہے. اور اس پر اچھا خاصا مواد، جیسے کہ میں نے پہلے عرض کیا کہ تاریخ اسلام علامہ سید علی نقی نقن صاحب علی اللہ مقامہ کی کتاب میں موجود ہے. پروردگار عالم سے دعا ہے قرآن پڑھنے اور سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور وارث قرآن امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما.
بسم اللہ الرحمن الرحیم.
سورہ براءت آیت نمبر 14 سے آیت نمبر 20 14-20 گزشتہ سے پیوستہ، پروردگار عالم نے مشرکین وہ مشرکین کہ جن کے خلاف حجت تمام ہو چکی ان کے قتال پر ابھارا اور وہی ابھارنے کا سلسلہ مزید آگے بڑھتا ہے. ارشاد ہو رہا ہے قاتلوہم ان کے ساتھ قتال کرو. یعذبہم اللہ بأیدیکم تمہارے ہاتھوں سے اللہ انہیں سزا دلوائے گا ایک. ویخزہم اور ان کو رسوا کرے گا دو. وینصرکم علیہم اور ان کے مقابلے میں تمہاری مدد کرے گا تین. چوتھی چیز ویشفی صدور قوم مؤمنین اور مومنین کی ایک جماعت کے سینے میں جو حسرتیں ہیں ان کو خدا پورا کرے گا. پانچویں چیز ویذہب غیظ قلوبہم جو غم غصہ دلوں کے اندر موجود ہے خدا اسے بھی دور کرے گا. ظاہر ہے کہ جتنی زیادتیاں مومنین نے ان کے ہاتھوں برداشت کی تھی تو دل کے اندر ایک غم و غصہ بھی ہے اور غم و غصہ کو نکالنے کا ایک بہت اچھا موقع یہ پروردگار کی طرف سے دیا جا رہا ہے کہ چونکہ ان پر حجت تمام ہو چکی ہے لہذا ان کے خلاف اقدام کرنے کی تمہیں فائنلی اجازت مل رہی ہے. پھر آخری بات کہی گئی کہ وہ یتوب اللہ علی من یشاء اللہ جس کی چاہے گا توبہ قبول کرے گا. یعنی اب ان میں بھی کیونکہ وہ آپشن تو دیا ہوا ہے کہ اگر اب بھی یہ لوگ ایمان لے آئیں اور دوسری شرائط پوری کر دیں اقامہ صلات ہے ایتاء زکات ہے تو پھر اللہ ان کی توبہ قبول کر لے گا. تو اس پروویژن کو بھی ساتھ ساتھ بیان کر دیا گیا کہ ایسا نہ ہو کہ انسان فقط اپنے دل کی حسرت نکالنے کے لیے اس فائن لائن کو اس باریک لکیر کو عبور نہ کر جائے جو پروردگار کی طرف سے کھینچی گئی ہے. واللہ علیم حکیم اور اللہ علم رکھنے والا ہے اور ٹھیک ٹھیک صحیح صحیح کام کرنے والا ہے یعنی وہ حکیم ہے. ام حسبتم کیا تم سمجھتے ہو ان تترکو کہ تم چھوڑ دیے جاؤ گے ولما یعلم اللہ الذین جبکہ ابھی تک اللہ نے اس بات کو جانا نہیں کہ جہاد کرنے والے کون سے ہیں تم میں سے. اللہ نے نہیں جانا یعنی اللہ نے لوگوں کو ان کے ایمان کے اقرار کو جسٹیفائی کرنے کا موقع دے کر ان کے ایمان کی حقیقت کو لوگوں کے سامنے واضح کرنا. یعنی ایسا نہیں ہوگا کہ صرف تمہارا یہ اعلان کافی مان لیا جائے کہ ہم ایمان لائیں. یہ سورہ عنکبوت کے اندر بھی آئے گا کہ حسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون کہ کیا لوگوں نے یہ سمجھا ہے کہ اتنا کہنے پر چھوڑ دیا جائے گا کہ ہم ایمان لائے اور ان کی آزمائش نہیں ہوگی ان کا امتحان نہیں لیا جائے گا. اس امتحان کے نتیجے میں لوگ سامنے آ جاتے ہیں ایکسپوز ہو جاتے ہیں. جو واقعی مومن ہے وہ میدان کے اندر ثابت قدم رہے گا. جو ایمان کا فقط نمائشی دعوے دار ہے وہ بزدلی کا مظاہرہ کرے گا. اسی کو یہاں پر یہ علم اللہ سے تعبیر کیا گیا ہے کہ تمہارا کیا خیال ہے کہ تمہیں چھوڑ دیا جائے گا جبکہ اب تک اللہ نے گویا ایکسپوز نہیں کیا ان لوگوں کو. الذین جاہدوا منکم جو تم میں سے جہاد کرنے والے ہیں ولم یتخذوا من دون اللہ ولا رسولہ ولا المؤمنین ولیجا اور وہ کہ جنہوں نے نہیں اختیار کیا اللہ رسول اور مومنین کو چھوڑ کر کسی اور کو اپنا ولیجا. ولیجا کا مطلب ہوتا ہے جگری دوست جگری یار. واللہ خبیر بما تعملون اور اللہ خبر رکھتا ہے جانتا ہے اسے جس کو تم عمل کرتے ہو جس پر تم عمل پیرا ہو. یہاں پر پروردگار عالم نے دو چیزوں کو بہت اہمیت دی. ایک جہاد کی سبیل اللہ کہ انسان میدان میں ڈٹ جائے اور دوسری چیز یہ کہ جو جگری دوست بنانے والا معاملہ ہے وہ اللہ اللہ کے رسول اور مومنین ان کے مقابلے میں کسی اور کو نہ بنایا جائے. خاص طور پہ یہ ذہن میں رکھنے والی بات ہے کہ فقہ اہل بیت کے اندر مکتب اہل بیت کے اندر یہاں پر المومنین سے ائمہ معصومین مراد لیے گئے اور ولیجہ سے ہر وہ شخص کے جو ان کے مقابلے پر آ جائے. یعنی خدا کے مقابلے پر کوئی خدا بن کر آ جائے رسول کے مقابلے پر کوئی رسول بن کر آ جائے اور امام معصوم کے مقابلے پر کوئی امام بن کر آ جائے. واللہ خبیر بما تعملون اور اللہ خبر رکھتا ہے جو تم عمل کرتے ہو. آگے جو آیت آ رہی ہے اس میں پروردگار عالم نے ایک کمپیریزن کیا ہے. پہلے تو اس بات کو بیان کیا ہے کہ مسجد خدا جو ہے اس کو اس کا انتظام اس کی کسٹوڈینشپ یہ کس کے پاس ہونی چاہیے اس کو لک آفٹر کرنے والا اس کی دیکھ بھال کرنے والا کون ہونا چاہیے. پھر اس کے بعد ایک کمپیریزن پہلے ارشاد ہوتا ہے کہ مکان للمشرکین مشرکین کو کوئی حق نہیں ہے ان یعمروا مساجد اللہ کہ وہ اللہ کی مسجدوں کو آباد کریں. یعنی اگر وہ اپنے طور پر یہ کوششیں کر رہے ہیں کہ مسجد الحرام جو مرکزی مسجد تھی اس کو آباد کرنے تو بنیادی جو عقیدہ ہے اس میں تو درستگی ہو. اگر توحید ہی کے اوپر وہ کنوینس نہیں ہے اور مشرکانہ عقائد رکھتے ہیں اور اس شرک کے اوپر خود گواہ بھی ہیں، یعنی علی الاعلان کہتے بھی ہیں کہ ہم بت پرست ہیں، تو پھر اس کے بعد کیا گنجائش باقی رکھتی ہے کہ مسجد حرام اور دیگر مساجد کی ٹرسٹی شپ یا ان کا کسٹوڈین ان لوگوں کو بنایا جائے، یا اس طرح کے افراد اپنے تہیں یہ فیصلہ کریں کہ ہم اس کو لک آفٹر کریں گے. پروردگار فرماتا ہے کہ ما کان للمشرکین، مشرکین کو کوئی حق نہیں ہے، اَن یعمروا مساجد اللہ، کہ وہ اللہ کی مسجدوں کو آباد کریں. شاہدین علی انفسہم بالکفر، اپنے اوپر کفر کا اقرار کرتے ہوئے. اولئک حبطت اعمالہم، ان کے اعمال اکارت ہے، یعنی ان کے اعمال حب کر دیے جائیں گے، نل اینڈ وائڈ ڈکلیئر کر دیے جائیں گے. یعنی بظاہر اگر کچھ ایسا عمل تم کو دکھتا بھی ہے کہ جو بہت خوش نما ہے، اس کی بھی کوئی حیثیت نہیں ہوگی. اگر عقیدہ ہی درست نہیں ہے، اگر ایمان ہی کی منزل کے اندر خرابی ہے، تو پھر عمل کے جانچنے کی بھی کوئی گنجائش باقی نہیں ہے. پھر اس ارشاد ہوتا ہے وَفِرْ نَارِهُمْ خَالِدُونَ، اور یہ لوگ جہنم کی آگ میں ہوں گے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے. اب سمجھایا جا رہا ہے اگلی آیت کے اندر کہ اللہ کی مسجدوں کو کون آباد کرے گا. ارشاد ہوتا ہے انما یعمرو مساجد اللہ، مساجد خدا کو تو آباد فقط وہ کریں گے، من آمن باللہ، جو اللہ پر ایمان رکھتے ہوں، والیوم الآخر، آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہوں، و اقام الصلاۃ و آتا الزکاۃ، اور نماز قائم کرتے ہوں اور زکات ادا کرتے ہوں، ولم یخشا الا اللہ، اور اللہ کے سوا کسی کا خوف بھی ان کے دل میں نہ ہو. فعسى اولئک ان یکونوا من المهتدین، تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے بارے میں امید ہے کہ یہ لوگ ہدایت یافتہ ہوں گے، ہدایت قبول کرنے والے ہوں گے. اب یہ واقعا دونوں آیتیں بہت رہنمائی فراہم کرتی ہیں دنیا بھر کی مساجد کے بارے میں. جو اس کے ٹرسٹی حضرات ہیں، جو اس کو لک آفٹر کرنے والے ہیں، وہ دیکھیں کہ وہ ان صفات کے اوپر کتنا پورا اترتے ہیں. ان کا ایمان اللہ پر، آخرت کے دن پر بھی ہو، خود نماز قائم کرنے والے ہوں، زکات ادا کرنے والے ہوں، اور اللہ کے سوا کسی کا خوف نہ ہو، تو پھر وہ مسجدوں کو آباد کریں گے. مسجدوں کے اندر نماز بھی ہوگی، مسجدوں کے اندر دروس بھی ہوں گے، مسجدوں کے اندر محافل بھی ہوں گی جن کے ذریعے سے علم پھیلے گا، قرآن پر بات ہوگی، احادیث پر گفتگو ہوگی، اخلاقیات لوگوں کے بہتر بننا شروع ہو جائیں گے. اگر ایک انسان اللہ کے سوا کسی کا خوف نہیں رکھتا، تو وہ یقیناً اپنی ذمہ داری کو محسوس کرے گا. اگلی آیت میں پروردگار عالم وہ کمپیریزن پیش کرتا ہے کہ ایک طرف بظاہر ہمیں نظر آتا ہے کہ حاجی حضرت آئے تو ان کے لیے پانی پلانے کا انتظام کر دیا گیا، اور بظاہر جو مسجدیں ہیں ان کے آباد کاری ہو رہی ہے، ان کو بنایا جا رہا ہے اور اس کے انتظامات سنبھالے جا رہے ہیں. یہ کام اچھا ہے، مگر یہ کام اس وقت خدا کی نظر میں قابل قبول ہے جب اس کے ساتھ دوسری بھی کچھ صفات موجود ہوں. اگر ان صفات کو مائنس کر دیا جائے اور پھر فقط انہی چیزوں کو سامنے پیش کیا جائے، تو ان کی کیا حیثیت باقی رہ جاتی ہے؟ جیسے کہ ہم دیکھ رہے ہیں پہلے پروردگار عالم نے اس کے لیے حبت کا لفظ استعمال کیا، حبطت اعمالہم. اب ذرا دیکھیے، اجعلتم سقایۃ الحاج، کیا تم حاجیوں کو پانی پلانے، و امارت المسجد الحرام، اور مسجد حرام کے آباد رکھنے کو اس کے برابر سمجھتے ہو؟ کس کے برابر؟ کمن آمن باللہ والیوم الآخر، جو ایمان لایا اللہ پر، آخرت کے دن پر، وجاہد فی سبیل اللہ، اور جس نے اللہ کی راہ میں جہاد بھی کیا، جو ڈٹ گیا اللہ کی راہ میں، ایمان اللہ پر، ایمان آخرت پر، اور جہاد فی سبیل اللہ. اس کے مقابلے میں وہ کہاں آ سکتے ہیں کہ جو ایمان سے خالی ہوں، نہ اللہ پر ایمان ہو یا آخرت پر ایمان نہ ہو، اور جہاد کے حوالے سے بھی ان کی کوئی کارگزاری نہ ہو، اور فقط وہ حاجیوں کو پانی پلا کے سمجھے کہ انہوں نے بہت بڑا تیر مارا، تو یہ ایکسیپٹیبل نہیں ہوگا. یا وہ دوسرے جو انتظامات ہیں ان کو اگر سنبھالے ہوئے، کلید بردار وغیرہ ہیں، تو یہ ایکسیپٹیبل نہیں ہوگا. اس کے اندر ملتا ہے کہ حضرت امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کا ایک ڈائلاگ مکالمہ، جناب عباس بن عبد المطلب اور طلحہ ان کے ساتھ یہ گفتگو ہوئی. ایک نے کہا کہ میں حاجیوں کو پانی پلاتا تھا اس لیے میں افضل ہوں، دوسرے نے کہا کہ میں خانہ کعبہ کا کلید بردار تھا اس لیے میں افضل ہوں. تو امیر المومنین نے اپنے ایمان اور جہاد کی سبیل اللہ کا حوالہ دیا، اور اس موقع پر یہ کیس دیا پیغمبر اکرم کے پاس، جس کے بعد یہ آیتیں نازل ہوئی، جیسا کہ شاہ عبد القادر نے بھی اس کو لکھا، اور تفسیر در منصور وغیرہ کے اندر بھی یہ روایات موجود ہیں اور اس آیت کا شان نزول بیان کرتی ہیں. پروردگار عالم نے حضرت امیر علیہ السلام کا جو موقف تھا اس کو انڈورس کیا، لا یستوون عند اللہ، کہ یہ اللہ کے نزدیک برابر نہیں ہو سکتے. واللہ لا یہد القوم الظالمین، اور اللہ ظالم قوم کو، ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں کرتا. الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ، وہ جو ایمان لائے اور جنہوں نے ہجرت کی اور پھر اللہ کی راہ میں جہاد بھی کیا، بے اموالہم وانفسہم، اپنے مال کے ذریعے سے بھی اور اپنی جانوں کے ذریعے سے بھی، اعظم درجتن عند اللہ، وہ اللہ کے نزدیک عظیم تر درجے پر فائز ہیں، وہ اللہ کے نزدیک زیادہ صاحب فضیلت ہیں۔ یہیں سے ہمیں سمجھ میں آیا کہ پروردگار عالم نے حفظ مراتب رکھے ہیں، اور حفظ مراتب کو بیان کرنا کہ کون افضل ہے اور کون کم افضل ہے اور کون صاحب فضیلت نہیں ہے، یہ بیان کرنا خود قرآن مجید کا انداز ہے اور اس کو میرٹ پر ہونا چاہیے اور اس کے اندر کسی قسم کی کوئی خرابی نہیں ہے۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ، اور یہی وہ لوگ ہیں جو خدا کے نزدیک کامیاب ہیں۔ يُبَشِّرُهُمْ رَبُّهُمْ بِرَحْمَةٍ مِّنْهُ، انہیں ان کا رب بشارت دیتا ہے اپنی طرف سے رحمت کی، وَرِضْوَان، رضایت یعنی خوشنودی کی، وَجَنَّاتٍ، اور جنت کی، لَهُمْ فِيهَا نَعِيمٌ مُقِيمٌ، جس کے اندر وہ رہیں گے برقرار رہنے والی نعمتوں میں۔ ایک تو وہ نعمت ہے جو زائل ہو جائے، لیکن نہیں، ان کے پاس جو نعمتیں ہوں گی وہ باقی رہنے والی ہوں گی۔ اب ظاہر ہے کہ آیت نمبر 20 پر ہمیں مکمل کرنا تھا، مگر چونکہ اس کے ساتھ اس کا تعلق تھا، لہٰذا آیت نمبر 21 کو بھی ہم نے بیان کر دیا، اور آیت نمبر 22 کے اندر بھی پروردگار عالم نے مزید یہ بیان کیا ہے کہ یہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، خالدین فیہا ابدا، ان اللہ عندہ اجر عظیم، اللہ کے نزدیک، اللہ کے پاس ان کے لیے اجر عظیم موجود ہے۔ انشاءاللہ اس کو کنٹینیو کریں گے آگے۔ پروردگار عالم سے دعا ہے قرآن مجید پڑھنے، سمجھنے اور عمل کی توفیق عطا فرما، اور وارث قرآن امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
سورہ براءت آیت نمبر 21 سے آیت نمبر 26، 21 سے 26۔ گزشتہ صفحے پر ہم نے دیکھا کہ پروردگار عالم نے حاجیوں کو پانی پلانا اور مسجد حرام یعنی خانہ کعبہ والی مسجد، اس کو لک آفٹر کرنا، اس دعوے کے مقابلے میں فضیلت کے اعتبار سے اسے زیادہ اہم جانا کہ جو ایمان لایا اللہ پر، آخرت کے دن پر، اور اللہ کی راہ میں اس نے جہاد کیا۔ ارشاد ہوا کہ یہ لوگ اللہ کے نزدیک برابر نہیں ہو سکتے، اور پھر اس کے بعد اعلان ہوا کہ ایمان لانے والے، ہجرت کرنے والے، اور اللہ کی راہ میں اپنے مال سے اور اپنی جان سے جہاد کرنے والے، ان کا درجہ عظیم تر ہے اللہ کے نزدیک، اور یہی لوگ کامیاب ہیں۔ اس کے حوالے سے بات ہو چکی کہ یہ حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی فضیلت کے حوالے سے نازل ہوئی، جس کا ذکر پروردگار عالم نے اس طرح سے کیا۔ پھر اس کے بعد ارشاد ہوتا ہے کہ یبشرہم ربہم برحمت منہ، کہ انہیں ان کا رب خوشخبری دیتا ہے اپنی طرف سے رحمت کی، رضا کی، اور جنت کی، لہم فیہا نعیم مقیم، یہ اس میں رہیں گے اور ایسی نعمتوں میں ہوں گے کہ جو برقرار رہنے والی ہے، یعنی جن نعمتوں کو زوال نہیں ہے، خالدین فیہا ابدا، اور اس میں یہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، ان اللہ عندہ اجر عظیم، اللہ کے پاس وہ صلہ ہے جو بہت بڑا ہے، اجر عظیم ہے، بہت بڑا صلہ۔ پھر ارشاد ہوتا ہے کہ یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان لانے والوں، لا تتخذوا آباءکم و اخوانکم اولیاء، اپنے باپ اور بھائیوں کو بھی جو کفر کو ایمان کے مقابلے میں پسند کریں انہیں اپنا حوالی موالی مت بناؤ، ان میں داخل مت کرو۔ ایک اصولی بات یہ ہے کہ اگر اسلام دین فطرت نہ ہوتا تو اور بات تھی، اسلام تو دین فطرت ہے، اور فطرت ہی کے اندر ہے ماں باپ سے محبت ہے، اولاد سے محبت ہے، بھائیوں سے محبت ہے، بہنوں سے محبت ہے، رشتہ داروں سے محبت ہے، یہ تمام تر چیزیں بالکل حق ہیں، فطری ہیں، مگر بات سیدھی سی اتنی ہے کہ ان کا اگر کبھی ٹکراؤ ہو جائے دین کے ساتھ، ایک طرف خدا ہے اور ایک طرف یہ سارے رشتے ناتے ہیں، ایک طرف خدا ہے اور دوسری طرف مال ہے، ایک طرف خدا ہے اور دوسری طرف مکان، ایک طرف خدا ہے اور دوسری طرف کاروبار ہے، تو پھر ایک بندہ مومن کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ اگر وہ صاحب ایمان ہے، جو یہاں پر خطاب بھی ہے صاحبان ایمان سے، کہ یا ایہا الذین آمنو، تو اگر تم صاحب ایمان ہو تو تم اس طرح سے نہیں کر سکتے کہ پھر ان رشتے داریوں کو ترجیح دو خدا کے مقابلے پر۔ وہی کہا گیا کہ ان استحب الکفر علی الایمان، کہ وہ تمہارے ماں باپ یا تمہارے بھائی اگر وہ کفر کو ترجیح دیتے ہیں، کفر کو وہ پسند کرتے ہیں ایمان کے مقابلے میں، تو پھر تمہارا طریقہ کار یہ ہونا چاہیے کہ تم ان کو اپنا دوست، اپنا سرپرست نہ بناؤ، اور ان سے وہ جگری معاملہ تمہارا پھر نہیں ہونا چاہیے۔ ماں باپ کے کیس کے اندر ٹھیک ہے کہ اگر ان کی ضرورتیں وہ پوری کر دی جائیں، مگر یہ نہ ہو کہ دین کا تقاضا ہو کہ انسان ہجرت کرے اور وہ اس وجہ سے ہجرت کو ترک کر دے. تو یہاں پر پروردگار عالم نے اس معیار کو بیان کیا ہے. باقی دین فطرت ہونے کے اعتبار سے محبتیں دوستوں سے رشتہ داروں سے کوئی حرج اس میں نہیں ہے, مگر افراط اس میں نہیں ہونا چاہیے, لمٹس کو اس میں کراس نہیں ہونا کرنا چاہیے. وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُم فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ, اور اگر اس کے باوجود ان سے تمہارا تولہ ہے, تم میں سے کوئی ان کے ساتھ قوالی اور موالی والا تعلق قائم رکھنا چاہتا ہے, فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ, تو وہ لوگ ظالم ہیں. قل, اے حبیب ان سے کہہ دیجئے, ان کانا آباؤکم, یہاں پر ایک فہرست آ رہی ہے, کچھ رشتوں کے حوالے ہیں, کچھ مال و دولت کی باتیں ہیں, اور یہ فہرست تقریباً 8 چیزوں کی ہے. کہ ان کانا آباؤکم, اگر تمہارے ماں باپ, و ابناؤکم, اور تمہاری اولاد, و اخوانکم, اور تمہارے بھائی, و ازواجکم, اور تمہارے شریک حیات, تمہاری بیویاں, و عشیرتکم, اور اسی طرح سے تمہارے عزیز رشتہ دار, یہ سارے اب تک جو حوالے آئے ہیں یہ رشتوں کے حوالے ہیں. ماں باپ کی بات ہو گئی, اولاد کی بات ہو گئی, بھائیوں کی بات ہو گئی, ازواج کی بات ہو گئی, اور دیگر رشتہ داروں کی بات ہو گئی. وہ اموال, اور تمہارے مال, ایک طرف تموہا, جو تم نے جمع کیا ہے, انسان نے مال کمایا ہے, دولت اکٹھی کی ہے, وہ بھی اسے عزیز ہوتی ہے. وہ تجارتن, اور وہ تمہارا بزنس, وہ تمہارا کاروبار, تخشون کسادہا, کہ جس کے مدھم ہو جانے کا تمہیں خدشہ رہتا ہے. وہ مساکنہ, اور تمہارے مکانات, یہ 8 چیزیں ہو گئیں. ترزونہا, اگر تم وہ تمہارے مکانات جو جن سے تم بہت پسند کرتے ہو, جو تمہیں بہت منتظر ہیں, احب الیکم, اگر یہ تمہیں زیادہ عزیز ہیں, من اللہ و رسول ہی و جہاد فی سبیل ہی, اللہ سے, اللہ کے رسول سے, اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے سے, فتربسو, تو پھر انتظار کرو, حتی یاتی اللہ بامرہ, یہاں تک کہ اللہ اپنے امر اور اپنے فیصلے کو لے آئے, اپنے فیصلے کو صادر کر دے. واللہ لا یہدی القوم الفاسقین, اور جو بد اعمال ہیں اللہ انہیں منزل مقصود تک نہیں پہنچاتا, اللہ ان کی ہدایت نہیں کرتا. یعنی اب ایک طرف یہ 8 چیزوں کو بیان کیا گیا, اور ان کے مقابلے میں خود اللہ, اللہ کے رسول, اور اللہ کی راہ میں وہ جہاد جو فی سبیل اللہ ہو رہا ہے, جان سے بھی, مال سے بھی, وغیرہ وغیرہ. تو اگر ایک انسان ان دونوں میں خدا, رسول اور جہاد کو ترجیح نہیں دیتا, تو پھر وہ انتظار کرے کہ یہاں تک کہ اللہ کا فیصلہ آ جائے, نہ ان چیزوں نے باقی رہنا ہے اور نہ ہی خود انسان نے باقی رہنا ہے. حضرت مولا علی علیہ السلام کا بہت زبردست جملہ ہے کہ یہ دنیا اگر تمہارے لیے باقی رہ بھی گئی تو تم اس کے لیے باقی نہیں رہو گے. ویسے تو نہ دنیا نے باقی رہنا ہے, نہ تم نے باقی رہنا ہے, مگر کیس یہی ہے کہ جس ظرف زمان کے اندر, ظرف مکان کے اندر ہم سانسیں لے رہے ہیں, بالآخر ہماری سانسیں ختم ہو جانے والی ہیں. اگر یہ دنیا عارضی طور پر کچھ اور عرصے تک بھی باقی رہی تو ہم نے بہرحال باقی نہیں رہنا, ایک وقت آئے گا کہ جب ہمیں اس دنیا سے چلے جانا ہے. آگے پروردگار عالم فرماتا ہے, اس سے پہلے کہ آگے ہم بڑھیں, یہ میں عرض کر دوں کہ یہ کہنے کی ضرورت اس لیے بھی پیش آئی اس موقع پر, ویسے تو ایک جنرل گائیڈ لائن تو ہے ہی, رہنمائی تو ہے ہی, مگر خاص جس کانٹیکسٹ کے اندر یہ آیتیں چل رہی تھیں اس میں ایک بات یہ بیان کی گئی کہ جب یہ حکم ہوا کہ مشرکین مکہ اب سے داخل نہ ہو, یعنی مسجد الحرام میں آنا ان کا بند ہو جائے گا, اور ان کو اتنی مہلت دے دی گئی, تو بعض مسلمانوں کو یہ فکر پیدا ہوئی کہ اس میں ہماری تجارت کو نقصان پہنچے گا, اور ہمارے اہل و عیال کو بھی جو مکہ میں ہیں ضرر پہنچنے کا اندیشہ ہے. اس پر یہ آیت نازل ہوئی, اور ظاہر ہے کہ اب اس کی تفصیلات جو ہے مزید اگر آپ دیکھنا چاہیں تو مفصل کتابوں میں اور من جملہ تفسیر نمونہ کے اندر دیکھی جا سکتی ہیں. اب یہاں پر جو آیت آ رہی ہے اس میں پروردگار عالم خاص اپنی مدد کا ذکر کرتا ہے, اور اس میں غزوہ حنین کا خاص اس نے حوالہ دیا کہ لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیرہ, کہ یقیناً اللہ نے تمہاری مدد کی ہے بہت سے مقامات پر, ویوم حنین, اور حنین کے دن, حنین والے دن. اب ظاہر ہے کہ کچھ غزوات وہ ہیں کہ جن کے نام قرآن مجید کے اندر آئے, جیسے جنگ بدر کا نام آیا, اسی طرح سے یہ جنگ حنین ہے, اس کا بھی نام پروردگار عالم نے بیان کیا ہے. اور اس کے علاوہ بہت سے موقع ہیں, ہر ایک کا نام نہیں آیا, مگر ان کو کہا گیا کہ فی مواطن کثیرہ, کثیر موقعوں پر. اور ایک روایت ہمارے پاس ہے کہ یہ موقع تقریباً 80 بن جاتے ہیں کہ جن میں پروردگار عالم نے مختلف غزوات, ان تمام غزوات کی تعداد کو ایک محتاط اندازے کے مطابق شمار کیا گیا تو وہ 80 بنتے ہیں. غزوہ حنین کا خاص طور پہ جو ذکر کیا گیا اس کی ایک وجہ ہے جو خود آگے بیان کی جا رہی ہے, اذ اعجبتکم کثرتکم, کہ جب تمہاری کثرت یعنی تمہاری تعداد نے, تعداد کے زیادہ ہونے نے تمہیں تمہارے اندر ایک غرور پیدا کر دیا تھا. فلم تغن عنکم شیئا, تو تمہاری استادات نے تمہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچایا. وضاقت علیکم الارض, زمین تمہارے لیے تنگ ہو گئی, بیمار رحوبت, اپنی وسعت کے ساتھ, یعنی تمہیں ایسا لگنے لگا کہ جیسے زمین تنگ ہو گئی. ثم ولیتم مدبرین, اور اس کے بعد تم منہ پھرا کر بھاگنے لگے اور پسپا ہو گئے, پیٹ پھرا کے پسپا ہو گئے. اب یہ اگر آپ دیکھیں تو یہ جو جنگ حنین کا معاملہ تھا, اس کا بیک گراؤنڈ تھوڑا سا مختصراً ہی بیان ہو سکتا ہے کہ یہ غزوہ شوال, یہ غزوہ جو ہے وہ شوال 8 ہجری میں پیدا ہوا. جب 8 ہجری میں ماہ رمضان میں مسلمانوں کو فتح مکہ کی شکل میں خدا نے فتح مبین عطا فرمائی ہے, تو اب اس کے بعد یہ جو علاقہ تھا جو جہاں پر جو مکہ کے قریب ہی تھا اور وہاں پر رہتے تھے قبیلہ حوازن اور ان کی دوسری شاخ بنی ثقیف جو طائف میں رہائش پذیر تھے, ان لوگوں نے ایک اپنے لیے خطرہ محسوس کیا مسلمانوں کو اور تیاری کی, اور انہوں نے فتح مکہ کے بعد مسلمانوں پر حملہ کرنے کا ارادہ کیا. اب ان سے جو مقابلہ ہوا ہے تو اس مقابلے کے اندر تعداد تو بہت زیادہ تھی, 12,000 تو لشکر تھا اور پھر 2,000 جو طلقاء جو فتح مکہ کے موقع پر آزاد کردہ افراد تھے, ابو سفیان اور دیگر افراد, وہ بھی شریک ہو گئے تھے. تو یہ سب جب پہنچے وہاں پر تو وہاں پر ابتدائی مقابلے کے بعد مسلمان جو ہے پسپائی اختیار کر گئے, اور اس کے اندر ظاہر ہے کہ ہمیشہ کی طرح سے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ تو ہمیشہ کی طرح سے بالکل میدان کے اندر ڈٹے رہے, اور اسی طریقے سے امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام, اسی طرح سے جناب عباس ابن عبد المطلب, جناب فضل ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین, ان کا ذکر ملتا ہے, مگر زیادہ تر لوگ جو تھے وہ فرار اختیار کر گئے. اور ایسے میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے تھے کہ انا نبی لا کذب انا ابن عبد المطلب, کہ میں نبی ہوں اور اس میں کوئی جھوٹ نہیں ہے, میں عبد المطلب کا فرزند ہوں. اور اسی میں پھر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کنکریوں کی ایک مٹھی کفار کی طرف پھینکی جو انہوں کی آنکھوں پہ اثر انداز ہوئی, اور جس کے نتیجے میں مسلمانوں کی فتح میں ایک اہم قدم آگے بڑھا, اور پروردگار عالم نے اس موقع پر فرشتوں کو بھی نازل کیا اور اس طرح سے بھی مزید مدد ہوئی. ایسے میں جناب عباس ابن عبد المطلب نے بآواز بلند صدا لگائی پیغمبر اکرم کے حکم پر, اور وہ اعلان کر رہے تھے کہ یا معاشر الانصار الذین آووا ونصروا یا معاشر المہاجرین الذین بایعوا تحت الشجرہ, کہ اے گروہ انصار, اے مہاجرین کہ جنہوں نے بیعت رضوان میں بھی شرکت کی, شجرہ کے نیچے بھی بیعت کی, آؤ پیغمبر اکرم کی طرف. جس کے نتیجے میں بہت سے افراد جو دور چلے گئے تھے وہ واپس پلٹ کر آ گئے, اور ایک تعداد ان لوگوں کی تھی کہ جو فرار اختیار کیے ہوئے تھے, انہوں نے فرار ہی اختیار کیا. بہرحال اس موقع پر پروردگار عالم نے اس کی منظر کشی کی ہے کہ تم لوگوں کو کثرت نے غرور میں مبتلا کر دیا, وہ تمہارے کوئی کام نہ آئے, زمین تمہارے اوپر تنگ ہو گئی اپنی وسعتوں کے ساتھ, اور پھر اس کے بعد تم پسپا ہو گئے, منہ پھرا لیا تم لوگوں نے. اب پروردگار عالم نے کیا کیا, جو پروردگار کی نصرت ہے اس کا نتیجہ کیا نکلا, ثم انزل اللہ سکینتہ علی رسولہ وعلی المومنین, اللہ نے سکینہ کو نازل کیا. سکینہ کو نازل کیا یعنی اطمینان, سکون کو نازل کیا اپنے پیغمبر پر اور ایمان والوں پر. اب آپ خود سوچ سکتے ہیں کہ اگر یہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ ایمان والوں پر, تو سیدھی سی بات ہے کہ وہ جو میدان میں ڈٹے ہوئے تھے وہ مراد ہیں. اور پھر پروردگار عالم فرماتا ہے کہ وہ انزل جنودن لم تروها, کہ اللہ نے نازل کیا ان لشکروں کو کہ جن کو تم نہیں دیکھ رہے تھے, جس کے لیے بھی میں نے عرض کیا کہ فرشتوں کا لشکر یہاں پر بھی آیا جس طرح سے بدر کے میدان میں آیا تھا. وعذب الذین کفروا, اور خدا نے سزا دی ان لوگوں کو جنہوں نے کفر اختیار کیا. وذلک جزاء الکافرین, اور یہ جزا ہے, سزا ہے کفر کرنے والوں کی. اب ظاہر ہے کہ آیت 26 پر سفر تو مکمل ہو جاتا ہے, مگر بحث آگے بڑھتی ہے, اس کو بھی ہم دیکھ لیتے ہیں. ایک آیت اور, ثم یتوب اللہ من بعد ذلک علی من یشاء, پھر اس کے بعد جس کی چاہتا ہے اللہ توبہ قبول کرتا ہے, واللہ غفور الرحیم, اور اللہ غفور ہے اور رحیم ہے, یعنی بخشنے والا ہے اور بڑا مہربان ہے. اس میں ایک چیز جو یاد رکھنے والی ہے کہ اللہ نے اپنی نصرت کا حوالہ دیا ہے, 1. نمبر 2, کثرت کو معیار سمجھنے سے منع کیا ہے, بلکہ کثرت پر بھروسہ کرنے سے بھی منع کیا ہے. مدد انسان کی اللہ کی طرف سے ہوتی ہے, اور اگر اللہ چاہے تو پھر وہ دوسرے طریقوں سے بھی اپنی مدد نازل کر سکتا ہے. کثرت اگر صاحبہ نے ایمان کی ہے تو کیا کہنا، ورنہ بہرحال اس کثرت کا کوئی فائدہ نہیں جو نمائشی کثرت بن جاتی ہے. اور پھر دوسری بات یہ کہ پروردگار عالم نے اپنے رسول پر بھی سکون اور اطمینان کے نازل کرنے کا اعلان کیا ہے اور صاحبہ نے ایمان پر بھی. ظاہر ہے کہ ان باتوں کے ذریعے سے آگے ہمیں استفادہ کرنا ہے اگلی ہی چند آیتوں کے اندر، ایک یا دو صفحے کے اندر اور بھی اس طرح سے آیتیں آئی ہیں کہ جن کو سمجھنے کے لیے یہ آیتیں ہمارا بہت بڑا سہارا بنیں گی. پروردگار عالم سے دعا ہے قرآن مجید پڑھنے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرما اور وارث قرآن امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما.
بسم اللہ الرحمن الرحیم.
سورہ براءت آیت نمبر 27 سے آیت نمبر 31، 27 سے 31. آیت نمبر 27 میں پروردگار عالم نے یہ ارشاد فرمایا کہ ثم یتوب اللہ من بعد ذلک علی من یشاء، پھر اللہ اس کے بعد جس کی چاہتا ہے توبہ قبول کرتا ہے، واللہ غفور الرحیم، اور اللہ بخشنے والا ہے بڑا مہربان. اس پر تبصرہ گزشتہ صفحے کے اختتامی آیات کے ساتھ کیا جا چکا. پھر اس کے بعد ارشاد ہوا کہ یا ایہا الذین آمنو، اے ایمان لانے والوں، انما المشرکون نجس، مشرکین سراسر نجاست ہی نجاست ہیں. یہاں پر نجس کا لفظ استعمال کیا گیا. اب ظاہر ہے کہ بنیادی طور پر سمجھانا یہ مقصود ہے کہ جو مشرکین ہیں ان کا معاملہ کیا ہوگا ایک اسلامی مملکت کے اندر اور خاص طور پر مکہ مکرمہ میں، اور اسی طریقے سے جو اہل کتاب ہیں ان کا معاملہ کیا ہوگا. تو ایک گائیڈ لائن اس حوالے سے دی جا رہی ہے، انما المشرکون نجس، کہ مشرکین جو ہیں وہ نجس ہیں، سراسر نجاست ہیں. اب یہ جو نجاست ہے ظاہر ہے کہ شرک کی وجہ سے وہ جو ان کے عقائد ہیں تو باطنی اعتبار سے تو نجاست ہے ہی. کیا اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ ان کا جسم، ان کا پسینہ، یہ تمام تر رطوبتیں یہ بھی نجس مانی جائیں گی؟ یہ بہرحال ایک فقہی بحث ہے. ایک تعداد ہے فقہا کی کہ جو اس نجاست کو ان کی رطوبتوں اور ان کے پسینے تک ایکسٹینڈڈ مانتی ہیں کہ ہاں ان کا پورا وجود یعنی جسمانی اعتبار سے بھی وہ نجس ہیں، اور ایک تعداد ہے فقہا کی جو یہ کہتے ہیں کہ نہیں، نجاست سے مراد ان کی باطنی نجاست ہے، ان کی قلبی، ان کے عقائد کی نجاست ہے کہ جس کے اندر شرک جیسا ظلم عظیم موجود ہے. مگر اب اس کا نتیجہ جو یہاں پر بیان ہو رہا ہے کہ ان کے لیے کیا چیز بین کی جا رہی ہے، فلا یقرب المسجد الحرام بعد عامہم ہذا، تو یہ قریب نہ آئے مسجد حرام کے اس سال کے بعد. یعنی اب یہ پھر 9 ہجری کی بات ہو رہی ہے کہ جب حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم پیغمبر کے مطابق اسی سورہ کی ابتدائی آیتوں کی جب تلاوت کی تھی تو اس کے ذریعے سے یہ حکم نافذ ہو گیا کہ اب اس کے بعد ان کے لیے گنجائش نہیں ہوگی. تو 9 ہجری جیسا کہ پہلے بھی کہا گیا وہ آخری سال تھا کہ جس میں مشرکین بھی اپنے طریقے کے مطابق حج کرنے کے لیے آئے تھے اور مسلمان بھی موجود تھے، مکہ اس سے پہلے ہی فتح ہو چکا تھا. تو یہاں پر یہ کہا جا رہا ہے کہ علت یہ ہے کہ چونکہ وہ نجس ہیں لہذا ان کو اجازت نہیں ہے کہ اس پاک جگہ پر جو توحید کا مرکز ہے اس جگہ پر یہ لوگ آئیں. وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً، اور اگر تمہیں مفلسی کا خوف ہے. اب مفلسی کا خوف یعنی وہ جو مسلمان ہیں ان کو سمجھایا جا رہا ہے کہ تمہیں پھر اپنے ظرف کو وسعت دینی چاہیے، اپنے ذہن، دل و دماغ کو اتنا بلند کرنا چاہیے کہ یہ جو دنیاوی چیزیں ہیں ان کے پیچھے پڑ کر تم اپنے دین کے حوالے سے کمزوری کا مظاہرہ نہ کرو. اب ذہن میں آتا ہے کہ جب مشرکین آتے ہیں تو ظاہر ہے کہ وہ بہت ساری چیزیں خریدیں گے، اس سے کاروبار جو ہے بہتر ہوگا. وہ آئیں گے تو مکان بھی کرائے پر لیں گے تو ظاہر ہے کہ اس سے بھی جو تجارت ہے وہ بہتر ہوگی. لیکن یہ تمام تر چیزیں کوئی حیثیت نہیں رکھتی ہیں کہ جب معاملہ دین کا ہو. تو پروردگار عالم فرماتا ہے وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً، کہ اگر تمہیں مفلسی کا خوف ہے کہ تمہارا مالی نقصان ہو جائے گا، فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِ اِنْ شَاءَ، تو عنقریب اللہ تمہیں اپنے فضل سے غنی کر دے گا اگر چاہے گا. ان اللہ علیم حکیم، یقیناً اللہ جاننے والا ہے اور صحیح صحیح کام کرنے والا ہے، یعنی حکیم. یہ آیت جو گزری یہ مشرکین کے بارے میں ہو گئی، اور اب پھر پروردگار عالم اگلی آیت میں اہل کتاب کا ذکر کرتا ہے. قاتل الذین لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر، یہ قتال کرو ان سے کہ جو ایمان نہیں رکھتے اللہ پر، نہ آخرت کے دن پر. ولا یحرمون ما حرم اللہ ورسولہ، نہ ہی اسے حرام قرار دیتے ہیں کہ جو اللہ نے اور اللہ کے رسول نے حرام قرار دیا ہے. ولا یدینون دین الحق، اور نہ ہی اختیار کرتے ہیں سچے دین کو. یہ کن کی بات ہو رہی ہے؟ من الذین اوت الکتاب، ان میں سے کہ جو اہل کتاب ہیں. حتی یؤت الجزیہ، یہاں تک کہ وہ جزیہ دینے کے لیے تیار ہو جائیں. ان یدن وہم ساغرون, اور ساغرین بن کر رہیں, یعنی چھوٹے بن کر رہیں. ساغر کا لفظ آپ جانتے ہیں, صغیر سے نکلا ہے, صغر سے نکلا ہے, اور اس کا مطلب ہوتا ہے چھوٹا بن کر رہنا. اچھا, اب ذرا اس کو سمجھنے کی کوشش کیجئے گا مختصراً. تفصیل تو ظاہر ہے کہ بڑی کتابوں کے اندر آپ کو اس کی ملے گی, جزیہ وغیرہ کی. جزیہ ایک ٹیکس ہے, اور اس جگہ پر کہ جہاں مسلمانوں کی حکومت ہے, وہاں پر اگر اہل کتاب میں سے کوئی موجود ہے تو اس کو یہ پروویژن دیا جاتا ہے کہ اگر وہ یہ ٹیکس دے دے تو اس کی ذمہ داری, اس کی حفاظت کی ذمہ داری حکومت کی ہوگی, اور اس کے بدلے میں وہ پر امن انداز میں سکون کے ساتھ اپنی زندگی وہاں پر گزار سکتا ہے. اچھا, اب ظاہر ہے کہ یہاں پر ساغرین کا مطلب یہ ہے کہ وہ اقلیت کی حیثیت سے رہ رہے ہیں, ایک مائنورٹی کی حیثیت سے رہ رہے ہیں. اب کسی بھی آپ علاقے کے اندر یا کسی بھی مملکت کے اندر کوئی اگر رہ رہا ہے تو وہاں کا ایک آئین ہوگا, ایک نظام ہوگا, اور اس آئین اور نظام کے مطابق اس کو زندگی گزارنی ہوگی. اگر وہ اس آئین اور نظام کے مطابق زندگی نہ گزارنا چاہے تو ظاہر ہے کہ وہاں کی اس کو شہریت بھی نہیں ملے گی. آج بھی پوری دنیا کے اندر جہاں پر بہت ساری حکومتیں سیکولر کہلاتی ہیں, مگر ظاہر ہے کہ جب وہ کسی کو نیشنلٹی دیتی ہیں تو وہاں پر جو موجود آئین ہے اس کی وفاداری کا ان سے حلف لیا جاتا ہے, اس کی قسمیں کھلوائی جاتی ہیں. اگر آپ اسلامی حکومت کی بات کریں تو اسلام جو ہے وہ تو قرآن اور قرآن کے علاوہ جو دیگر قوانین ہیں ان کی بنیاد کے اوپر تمام تر لیجسلیشن کرتا ہے. تو اگر کسی جگہ پر ایک شخص رہ رہا ہے جو مسلمان ہی نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو بنیادی دین آئین کی صورت میں نافذ ہے, جو قرآن ہے, رسول کی سنت ہے, رسول کی احادیث ہیں, ان سب کو تو وہ ڈسون کر رہا ہے. تب آپ خود اندازہ کیجئے کہ ایک سیکولر حکومت نہیں ہے, ایک دینی حکومت ہے, جس کا آئین اس کی کتاب ہے جو خدا کی طرف سے نازل کرتا ہے, یہ اس کو قبول نہیں کر رہے. تو ظاہر ہے کہ مسلمان بننے کے لیے یا تو ان کو گن پوائنٹ کے اوپر مجبور کیا جائے کہ صاحب آپ یہاں پر اس حلف کا, آئین کا حلف اٹھائیں. اس آئین کے حلف اٹھانے کا مطلب یہ ہے کہ ان کو مسلمان بننے پر مجبور کیا جائے, وہ اسلام کی پالیسی نہیں ہے. تو اب کیا کیا جائے, کیا ان کے لیے کوئی پروویژن رکھا جا سکتا ہے؟ یہ اسلام کی فراخ دلی ہے کہ اسلام نے یہاں پر ایک پروویژن رکھا ہے کہ ٹھیک ہے, اگرچہ آپ ہمارے آئین کو بھی اس طریقے سے نہیں مان رہے, یعنی اگر آپ اس کے اندر عبارتوں کے اوپر اگر غور کریں کہ ولا یحرمون ما حرم اللہ, کہ یہ حرام نہیں سمجھتے اس چیز کو کہ جسے اللہ نے حرام قرار دیا ہے اور اللہ کے رسول نے حرام قرار دیا ہے. یعنی سوسائٹی کے اندر بہت سارے سول لاز ایسے ہیں, جو معاشرتی قوانین ہیں ایسے ہیں کہ جن کو اسلام نے نافذ کیا ہے اور یہ اس کو قبول نہیں کر رہے ہیں. تو اب اس صورت میں کیا کیا جائے, کیا ان کو مجبور کیا جائے؟ نہیں, مجبور نہیں کیا جائے گا, لیکن پھر ان کو کام یہ کرنا ہوگا کہ ایک ٹیکس ان کو دینا ہوگا, اور وہ ٹیکس جزیہ کہلائے گا جو ان کی حالت کے حساب سے, ان کی حیثیت کے حساب سے ان کے اوپر نافذ کیا جائے گا. ان سے یہ بھی تقاضا نہیں کیا جائے گا کہ یہ فوج کے اندر بھرتی ہوں, ان سے یہ بھی تقاضا نہیں کیا جائے گا کہ یہ جہاد کے لیے سرحدوں پر جائیں, بلکہ ان سے صرف اتنا تقاضا کیا جائے گا کہ اپنی حیثیت کے مطابق ایک طے کریں کہ ہم اتنی پیمنٹ کریں گے اور ہمیں یہاں پر شہریت دی جائے اور ہمیں رہنے کا حق دیا جائے. اس کے بعد ساری ذمہ داری مسلمان حکومت کی ہوگی. ساغرون اس اعتبار سے ہے کہ ظاہر ہے کہ چونکہ یہ بنیادی طور پر آئین ہی کو قبول نہیں کر رہے, لہذا اس طرح سے ان کو ایک پروٹیکٹڈ مائنورٹی کا اسٹیٹس دیا جائے گا. اس کے اوپر اگر غور کیا جائے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ اسلام نے اس میں فراخ دلی کا مظاہرہ کیا ہے. تفصیل اگر آپ دیکھنا چاہیں تو نصارۂ نجران جب جزیہ دینے کے لیے آمادہ ہوئے مباہلے سے دستبردار ہونے کے بعد, تو اسلام کی وہ پالیسی ہمیں وہاں پر بھی دکھائی دیتی ہے کہ ان کو مسلمان ہونے پر مجبور نہیں کیا گیا, بلکہ ان سے جزیہ لینے پر اکتفا کیا گیا اور ان کو ایک پروٹیکٹڈ مائنورٹی کے طور پر ایک تحفظ دیا گیا اور کسی بھی طریقے سے مجبور نہیں کیا گیا. اب یہاں پر ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ اللہ پر تو ایمان رکھتے ہیں, مگر مسئلہ سارا یہ ہے کہ اللہ پر ان کا ایمان جو ہے وہ بہت زیادہ آلودہ ہے, اور اسی کے آگے تشریح بھی آ رہی ہے. وقالت الیہود عزیر ابن اللہ, یہود یہ کہتے ہیں, یہود نے یہ کہا کہ عزیر جو ہیں وہ اللہ کے بیٹے ہیں. وقالت النصارہ المسیح ابن اللہ, اور نصارہ یعنی عیسائیوں نے یہ کہا کہ مسیح جو ہیں وہ اللہ کے بیٹے ہیں. یہ ان کی توحید کے حوالے سے ایک آمیزش, ایک اس کے اندر آلودگی. اچھا, عزیر ظاہر ہے کہ ایک مجدد کی حیثیت رکھتے ہیں ان کے لیے, یہودیوں کے لیے, کہ جن ان کے مطابق انہوں نے اپنی یادداشت سے بخت نصر کے حملے کے بعد جو توریت جو ختم ہو گئی تھی اس کو ریوائیو کیا تھا اور اپنی یادداشت کے مطابق لکھا تھا, ممکن اسی وجہ سے انہوں نے ان کو بیٹا کہنا شروع کر دیا ہو. آج کل کے یہودی جو ہیں بظاہر عقیدہ نہیں رکھتے, مگر آپ دیکھ لیجئے کہ آج کل کے یہودی ظاہر ہے کہ اس بات کو کہتے ہیں, مستقبل کے اندر بھی یہ باتیں کہیں گے, لیکن ماضی کے اندر یہ بات کب پہلی مرتبہ کہی گئی؟ ظاہر ہے کہ اس کی ہسٹری بہت پرانی نہیں ہے. جس زمانے میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان آیتوں کو پڑھ رہے تھے تو مدینہ منورہ کے اندر یہودی موجود تھے. ان میں سے کسی نے یہ اعتراض نہیں کیا کہ ہم کہاں عزیر کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں. ماضی کے اندر ظاہر ہے کہ یہ عقیدہ رہا ہے. اب اگر بعد میں کسی نے اس عقیدے سے رجوع کر لیا تو ہم اس کو ویلکم کریں گے. اسی طرح سے آج اگر عیسائی بھی اس عقیدے سے رجوع کر لیں کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا نہیں مانتے تو ہم اس کو بھی ویلکم کریں گے. لیکن یہ کہ ماضی کے اندر تو ظاہر ہے کہ عیسائیوں کا یہ عقیدہ رہا ہے. یہ تو مطالبہ ہے مسلمانوں کا کہ وہ اس باطل عقیدے کو اور اس بیہودہ عقیدے کو خط خیر بات کہہ دیں اور اس سے دستبردار ہو جائیں. جیسے ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ قرآن مجید نے کہا کہ انتہو رک جاؤ اور لا تقولوا ثلاثہ اور تین کہنا چھوڑ دو. تو اگر وہ چھوڑ دیتے ہیں تو ہمیں تو بہت خوشی ہوگی, جیسا کہ یہود نے موجودہ زمانے کے اندر یہ کہنا چھوڑ دیا. ذالک قولہم بافواہہم. اور اب جو اسلام کی تنقید ہے قرآن مجید کی وہ یہ ہے کہ یہ ان کی باتیں ہیں بلا ثبوت جو وہ اپنے منہ سے کیا کرتے ہیں. یضاہئون قول الذین کفروا من قبل. اور ویسی ہی باتیں کہتے ہیں کہ جیسی کافر بھی اس سے پہلے کہہ چکے ہیں. وہ اللہ کی بیٹیاں مانتے تھے فرشتوں کو, تو یہ ملتی جلتی بات رہیں. قاتلہم اللہ, اللہ ان کو قتل کرے. انا یفکون, یہ کس طرح سے کجروی کر رہے ہیں یعنی سیدھی راہ سے ہٹ رہے ہیں. اللہ ان کو غارت کرے, اللہ ان کو قتل کرے. یعنی توحید کے بارے میں تو آپ جانتے ہیں کہ اسلام اور قرآن بہت سینسیٹیو ہے. اب اگلی آیت کے اندر آپ دیکھیں کہ اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ والمسیح ابن مریم. انہوں نے اپنے عالموں اور راہبوں کو احبار اور رہبان, احبار یعنی یہودیوں کے عالم ہو گئے, رہبان جو عیسائیوں کے پریسٹ ہو گئے. ارباب من دون اللہ, انہوں نے بنا لیا ہے اللہ کو چھوڑ کر اپنے احبار اور رہبان کو رب بنا دیا ہے. والمسیح ابن مریم, اور عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو بھی بنا دیا ہے. وما امیرو الا لیعبدو الہ واحدہ, اور انہیں حکم نہیں دیا گیا تھا مگر صرف اس بات کا کہ وہ عبادت کریں اللہ کی جو کہ اکیلا ہے, تنہا ہے, لا الہ الا ہو, اس کے سوا کوئی معبود نہیں, سبحانہ, وہ بے عیب ہے. اما یشرکون, اور وہ اس سے بے عیب ہے جو یہ مشرک کہا کرتے ہیں. اب یہاں پر آپ دیکھیے کہ یہ جو کہا گیا کہ انہوں نے احبار اور رہبان کو ارباب بنا دیا, تو اس سے کیا مراد ہے؟ کیا وہ ان کو سجدہ کرتے تھے, وہ ان کو خدا مانتے تھے؟ ظاہر ہے کہ یہ نہیں کرتے تھے. اور یہ گفتگو ہمیں خود اسی زمانے کے اندر نظر آتی ہے. معصومین سے یہ سوال ہوئے تو انہوں نے اس کی تشریح بھی کی کہ اس سے مراد کیا ہے, کہ یہ کیوں کہا گیا. سمجھایا گیا کہ معاملہ یہ ہے, حیث اتبعوہم فی تحلیل ما حرم و تحریم ما احل. اس طرح انہوں نے ان کی پیروی کی حلال سمجھنے میں اس کے جو خدا نے حرام کیا تھا, اور حرام سمجھنے میں اس کے جو اس نے حلال کیا تھا. یعنی کسی بھی عالم کو, چاہے وہ کسی بھی دین کو, ایون مسلمانوں کے درمیان بھی, اس کو یہ حق نہیں ہے کہ کسی چیز کو حلال کر دے اور کسی چیز کو حرام کر دے. یہ کام پروردگار کا ہے, پروردگار کی نمائندگی میں رسول خدا کا ہے کہ وہ بتائیں کہ کیا چیز حلال ہے اور کیا چیز حرام ہے. یہ شارع ہونے کا جو اسٹیٹس ہے وہ کسی عالم کے پاس بھی نہیں. عالم تو صرف یہ بتا سکتا ہے کہ میں نے قرآن کو دیکھ کر, حدیث کو دیکھ کر یہ سمجھا ہے, میرا سورس یہی ہے, ان کو دیکھ کر میں نے یہ سمجھا ہے کہ یہ حکم خدا ہے. نہ یہ کہ وہ اپنی جیب سے کسی چیز کو لا کر پیش کر دے اور کہے کہ آج سے میں اس چیز کو حرام کرتا ہوں, اگرچہ اللہ نے اس کو حلال کیا تھا مگر میں حرام کرتا ہوں, رسول اللہ نے اس کو حلال کیا تھا مگر میں اس کو حرام کرتا ہوں اور اس کے کرنے پر میں سزا دوں گا. اگر اس کو کوئی ماننا شروع کر دے تو پھر یہ بالکل ویسا ہی ہے کہ جیسے عیسائیوں اور یہودیوں نے یہ کام کیا تھا کہ انہوں نے اپنے احبار اور رہبان کو یہ حق اور اختیار دے دیا تھا. اور یہاں پر آپ اس بات پر بھی غور کریں کہ چونکہ یہ بحث میں نے عرض کیا کہ اس زمانے میں آنے لگی کہ بعض جو یہود یا عیسائی بعد میں مسلمان ہوئے تو انہوں نے سوال کیا کہ ہم لوگ تو یہ نہیں کیا کرتے تھے, ہم نے ان کو رب تو نہیں مان لیا تھا. تو ان کو سمجھایا گیا کہ یہاں پر اس سے مراد کیا ہے. یہ میں نے خاص اس لیے کہا کہ جو پہلے بھی بات ہوئی تھی کہ عزیر علیہ السلام کے بارے میں کہ یہود نے ان کو ابن اللہ کہا, اگر ایسا کوئی کیس ہوتا تو وہی یہودی جو اس بارے میں سوال کر رہے ہیں وہ وہاں پر یہ بھی کہتے کہ قرآن کہہ رہا ہے کہ عزیر کو ہم نے اللہ کا بیٹا مان لیا, ہم نے تو نہیں مانا تھا. لیکن نہیں, انہوں میں سے کسی نے یہ بات نہیں کی اور نہ ہی ایسی کوئی چیز رپورٹ ہوئی جو اس بات کی دلیل ہے, روبین دلیل ہے کہ اس سے پہلے کسی زمانے میں ان لوگوں کا یہ نظریہ اور عقیدہ ہوا کرتا تھا. اللہ کا شکر ہے کہ موجودہ دور کے اندر یہود اپنی دوسری خرابیوں کے باوجود اس خرابی سے دستبردار ہو چکے ہیں اور عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا نہیں کہتے, جو یقیناً ایک ویلکمنگ چیز ہے. پروردگار عالم سے دعا ہے قرآن پڑھنے سمجھنے اور عمل کی توفیق عطا فرما اور وارث قرآن امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل فرما. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.